کیا مضمون آیت ہے، کیا آہنگ ہے، کیا آہنگ ہے. اس آیت کا بھی اپنا ایک جلال ہے. بے انصافی نہ کرو یہ کہنا کافی تھا، عادل کرو ہوا اقرب للتقوی، یہی عادل تقوی سے قریب ہے. واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ کے لیے، امر کے بعد امر، امر کے بعد امر. یہ لوگ فقہی ذوق رکھتے ہیں، اصولی ذوق رکھتے ہیں، اصولی مباحث سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ متن قرآن سے حکم کیسے استخراج کیا جاتا ہے، کیسے استنباط کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ آیت بہت غور طلب ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله، اور اللہ کے لیے تقوی کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے. دیکھیے یہ آیت کے آخر میں جو ایک فقرہ ہے، اللہ کو پوری پوری خبر ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم الہی کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے. وہ صفتیں جو ذات خداوندی میں پائی جاتی ہیں وہ صفات جمال کہلاتی ہیں، مگر یہاں پر انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس صفت جمال کا جلال ظاہر ہو رہا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ عالم ہے، کس سیاق و سباق میں کہا جا رہا ہے ان اللہ، بے شک وہ معبود برحق جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر اس کا اظہار یہ ہے، یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے، اس میں ایک وعید چھپی ہوئی ہے. یعنی تم بے انصافی کر کے خدا کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. عجب مضمون ہے اس آیت کا. فلسفہ عادل پہ غور کرنا ہو تو اس آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، عادل کے احکام پہ غور کرنا ہو تو اس آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس عنوان کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا. اس وقت پورے معاشرے انسانی کا درد یہی ایک ہے، پورے معاشرے انسانی کا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ایک ہی درد ہے. ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. 10 دنوں تک گفتگو میری جاری رہے گی، مگر ایک جملے میں ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، ہر شخص یہ تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں محسوس کرتا کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں. چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عام انسان سے لے کر خواص الخواص تک، ایک بے اختیار انسان سے لے کر ایک با اختیار ترین شخصیت تک، ہر شخص کی زبان پر یہ کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. سربراہ مملکت کوئی ہو اور اس سے عوام شکایت کریں تو سربراہ کہتا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. اس سربراہ سے پوچھئے کہ اس نے اپنے زیر دست، اپنے زیر نگی، اپنے عوام کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا. آپ واقف ہیں کہ میں کبھی سیاسی گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ زندگی کے مسائل ہیں. ایک چھوٹا سا کنبہ بھی ایک مکمل ریاست ہوتا ہے، توجہ رکھیے. ایک چھوٹا سا کنبہ، ایک خاندان، وہ بھی ایک مکمل ریاست ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی، اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے اور باقی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس بڑے ملک کی فکر نہ کیجیے، اس چھوٹے سے ملک کی فکر کیجیے، وہاں سے بات شروع کی. ہر ہیڈ آف فیملی یہ سوچے کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں، یہ نہ سوچے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں، یہ سوچنے کا دور ختم ہو گیا. اب وہ سربراہ ہے اپنے کنبے کا، اپنے خانوادے کا، اب اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انصاف کر رہا ہے یا نہیں، وہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ اپنے ملازمین کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، وہ اپنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں، اولو الارحام کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں. عدل و انصاف کی جب بات ہوتی ہے تو ہر چیز میں ہمارا عام تصور جو ہے وہ بہت محدود سا ہے یا سطحی ہے. عموماً جو نزاع ہوتی ہے، جو اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو بس وہاں سوچتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے. ایک بڑا محدود سا تصور ہے، عوامی تصور، عامیانہ تصور عدالت کا. عدالت ایک ہمگیر حقیقت ہے، ہر چیز میں عدالت ہی حسن پیدا کرتی ہے، ہر شے میں. زندگی کے ہر رخ پر غور کیجیے، صرف اس قسم کے نزاع نہیں، ہر چیز کو جہاں پر اس کی جگہ ہے وہاں رکھنے کا نام ہے عدل، اور وہاں سے اسے ہٹا دینے کا نام ہے ظلم. یہ بہت عام سی تعریف ہے. ممبر صدر مجلس میں ہونا چاہیے، یہاں ممبر رکھا ہوا ہے. پھر چیزوں سے بات پہنچے گی اقدار تک، احساسات تک، جذبات تک، افکار تک، خیالات تک. ہر چیز میں عادل مطلوب ہے، بہت ہمگیر مضمون ہے یہ. اس کائنات کا حسن برقرار ہے تو صرف عادل کی بنا پر، یہ کائنات برقرار ہے تو صرف عادل کی بنا پر. البتہ ہمارا آپ کا عادل نہیں، ہمیں تو معلوم ہے ہم کیسے عادل ہیں. کوئی عادل حقیقی ہے جس کے لطف عادلانہ اور عادل لطیفانہ کا کرشمہ یہ ہے کہ کائنات قائم ہے. ورنہ ہم نے اس کائنات کو نابود کرنے کی کوششیں کم تھوڑی کی ہیں. اس کائنات کو فنا کر دینے کی کوششیں انسان کے ہاتھوں سے کم نہیں ہوئی ہیں اور کہیں کم نہیں ہو رہی ہیں. پھر بھی اگر یہ کائنات اس حسن و زیبائی کے ساتھ قائم ہے تو یہ کسی لطیف، کسی عادل ذات کی کار فرمائی ہے. دیکھیے یہ آواز کس ممبر سے اٹھ رہی ہے، کس مکتب سے اٹھ رہی ہے. میں یہاں ٹھہر کے پھر یاد دلا دوں، یہ مکتب حسین ہے. مکتب حسین قائم ہی ہوا ہے در سے عدل و انصاف کے لیے. مکتب حسینی قائم ہی ہوا ہے در سے عدل و انصاف کے لیے. البتہ کسی ایک حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے عناصر سے کام لینا پڑتا ہے. کسی ایک لذت، مخصوص لذت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو جمع کر کے ترکیب دے کر ترتیب دے کر وہ لذت حاصل کی جاتی. ہمیں چاہیے لذت عدل جس سے زندگی خوشگوار ہو جائے. یہ لذت عدل کیسے حاصل ہوگی؟ یہ زندگی خوشگوار کیسے ہوگی؟ یہ پورا معاشرہ انسانی راحت کی سانس کیسے لے گا؟ اس کی بے چینیاں کیسے دور ہوں گی؟ عدل حاصل کیسے ہوگا؟ عدل قائم کیسے ہوگا خصوصیت سے انسانی معاشرے میں؟ اس عدل کو قائم کرنے کے لیے کچھ طریقے، کچھ تعلیمات، کچھ اصول، کچھ قاعدے بنائے گئے، سکھائے گئے، بتائے گئے. خود اصل اصول دین توحید صرف اس لیے تعلیم دی گئی تاکہ انسان عادل سے وابستہ رہے. توجہ رکھیے گا، گفتگو قسطوں میں ہوگی، بہت سے ابواب ہیں اس بحث کے. حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کا سہرا، اس عنوان کا سہرا ہمارے شفیق مکرم جناب سید اقبال شاہ صاحب کو بھی جاتا ہے کہ سال گزشتہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا تھا، اور پھر اس سیمینار میں ایک مختصر سی تقریر میری اسی عنوان پر ہوئی تھی. اس مرتبہ جب عشرۂ اعضاء سے خطاب کرنے کے لیے میں یہاں آ رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ کیا عنوان اختیار کیا جائے، تو پھر نظر انتخاب اسی عنوان پر پڑی. وہاں میں نے ظاہر ایک تقریر تھی مختصر، اس میں چند باتیں عرض کی تھیں، لیکن اب یہ 9-10 دنوں میں مفصل اس پورے مضمون پر، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کے نظری اور عملی، فکری اور عملی تمام جہات و جوانب پہ گفتگو ہو سکے. نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، فلسفیانہ جہت اس موضوع کی یہ ہے کہ اصل الاصول دین میں توحید ہے. توحید پروردگار عالم نے کیوں تعلیم فرمائی؟ اس قدر زور کیوں ہے لا الہ الا اللہ کہنے پر؟ پروردگار بارہا مجھ سے توحید پر گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں. پروردگار بے نیاز ہے، بے نیاز علی الاطلاق، غنی علی الاطلاق، محتاج نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں. وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے قیام اور رکوع کریں. وہ محتاج نہیں ہے، وہ ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں ہے. بے نیاز علی الاطلاق، جب محتاج نہیں ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر طلب کیوں کر رہا ہے؟ بے ضرورت طلب کیوں کر رہا ہے؟ یہی اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ ضرورت ہماری ہے، طلب وہ کر رہا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جناب آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر اور جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک، جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین علیہ وسلم تک، ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ بے نیاز ہے اور پھر اس قدر اصرار لا الہ الا اللہ. نماز پڑھو سجدہ کرو اسے یاد کرو وہ بے نیاز ہے پھر بھی اس قدر اصرار ہے. یہ کیوں اصرار ہے؟ طلب کس لیے؟ قطعاً وہ محتاج نہیں. ہم اللہ اکبر ہمارے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا. یا نعوذ باللہ وہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر بالیدہ ہوتا ہے پھر بھی اس نے کہا ہماری حمد کرو ہماری صفت بیان کرو ہمارے اسماء میں غور کرو ہمارے صفات میں غور کرو. یہ سب کس لیے؟ یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان عدل سے وابستہ ہو جائے. دلیل دلیل کیا ہے؟ کہ اساس عدل دیکھیے اساس عدل توحید ہے. یہ تین جملے یاد رکھیے گا. اساس عدل توحید ہے. شجرہ عدل نبوت و امامت ہے. ثمرہ عدل آخرت ہے. کسی درخت کی جڑیں ہوتی ہیں تنا ہوتا ہے پھل ہوتا ہے. اساس عدل توحید ہے. شجرہ عدل نبوت و رسالت و امامت ہے. ثمرہ عدل آخرت ہے بہشت ہے. اور جس کے لیے جیسا ثمرہ ہو جس کے لیے جیسا ثمرہ ہو. یہ دلیل کیا ہے کہ اساس عدل توحید ہے اور توحید تعلیم صرف اس لیے کی گئی تاکہ انسان عدالت شعار بن جائے. تو اس کے مقابل میں دیکھیے شرک کی تعریف کیا کی گئی. قرآن مجید میں شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. چونکہ شرک ظلم ہے اس لیے ظلم سے بچانے کے لیے توحید کی تعلیم دی گئی. شرک ظلم ہے. ظلم سے بچانے کے لیے عادل پر لانے کے لیے توحید کی تعلیم دی گئی. کیوں؟ بس سادہ سی بات ہے. اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ سبحان ہے. ذات سبحان سبحانہ و تعالی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا دامن کبریائی اور دامن توحید اتنا بلند ہے کہ شرک کا غبار بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا. پوری دنیا مل کر پوری کائنات مل کر کسی کو شریک باری بنانا چاہے وہ شریک باری بن نہیں سکتا. اس میں صلاحیت نہیں ہے شریک خداوند بننے کی. کسی شے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شریک باری تعالی بن جائے. توجہ ہے. پوری کائنات مل کر کسی کو شریک باری تعالی بنانا چاہے تو کسی شے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شریک باری تعالی بن سکے. جب صورتحال یہ کہ کوئی شریک باری تعالی بن ہی نہیں سکتا اس کی توحید کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو اس قدر شرک سے روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ نقصان نہیں. اس ذات مقدس کو کسی سے خطرہ نہیں. دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں سربراہان ممالک جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ پورے عوام مل کر اگر میرے خلاف رائے دے دیں گے تو میری حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. اس لیے کرتے ہیں ظلم کہتے ہیں ہم عدل سے کام لے رہے ہیں. مگر پروردگار عالم کو خطرہ ہی نہیں ہے. اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ پوری کائنات مل کر کوئی اور خدا بنا لے گی. اور ہمارے یہاں اس کے باوجود اتنا اصرار کہ شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک نہ کرو، مجھے تسلیم کرو مجھے تسلیم کرو مجھے تسلیم کرو، یہ اسباب لطف ربوبیت ہے. شرک کرو گے تو تمہاری عقل کا فتور سامنے آئے گا. شرک کرنے سے میری توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر دیکھو تمہارے سوچنے کا انداز غلط ہو جائے گا، تم رائی کو پہاڑ کہنے کے عادی ہو جاؤ گے، تم غلط کو صحیح کہنے کے عادی ہو جاؤ گے. تمہاری عقل کا فتور، تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج بگڑ کے رہ جائے گا. اپنے کو سنبھالو، اس لیے تم اپنے کو سنبھالنے کی خاطر مجبور ہو کہ مجھے تسلیم کرو. یہ اس کا لطف ہے، کمال لطف ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا، اور پھر لطف بالائے لطف ہے کہ اپنی ذات سے آشنا کیا. اگر آشنا نہ کرتا تو اس کا کوئی نقصان نہ تھا، سراسر ہمارا نقصان تھا، مگر اس نے آشنا اس لیے کیا تاکہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرنا دوسرا لطف، لطف بالائے لطف. انی انا اللہ، میں ہوں تمہارا معبود. یا موسیٰ انی انا اللہ، میں ہوں تمہارا معبود. انسانوں سے تعارف کرانا کہ مجھے پہچانو، میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں. کسی کو شریک قرار نہ دو، یہ لطف بالائے لطف ہے. اسی لیے جن مفکرین نے اس حقیقت کو در کو دریافت کر لیا، انہی نے یہ پیغام دیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی لیے عرض کیا ہے، میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا ہے کہ یہ سجدہ جسے آپ گراں سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دین آیا ہے آپ کا سر جھکانے کے لیے؟ یہ دین آیا ہے، سجدہ تعلیم کیا گیا تاکہ بشر سرفراز ہو جائے. راز تعلیم توحید یہ. اور ذرا سا اس مضمون کو اور ایک قدم آگے بڑھا دیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ راز توحید یہ ہے، یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے. جو ہم نے توحید کا تصور پیش کیا ہے، ہم نے یعنی قرآن نے، ہم نے یعنی اسلام نے، ہم نے یعنی مکتب مصطفیٰ نے، ہم نے یعنی مکتب حسین نے، اس خدا کو کوئی انسان رد نہیں کر سکتا. آپ یقین رکھیں، یہ مغربی دنیا میں جو خدا بیزار تحریک چل رہی ہے، انہیں وہ خدا سمجھ میں نہیں آتا جو غیر قرآنی ہے. میں کسی اور کتاب کا نام نہیں لے رہا ہوں، تحریف شدہ کتابوں میں جو خدا کی تصویر بنائی گئی، وہ تصویر ذہن انسانی قبول نہیں کر سکتا، ضمیر انسانی قبول نہیں کر سکتا، قلب انسانی قبول نہیں کر سکتا. وہ تصویر خدا کی تصویر نہیں ہے، وہ تصور خدا کا تصور نہیں ہے. اگر قرآن سے خدا کو پہچانے، اگر ترجمان قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خدا کو پہچانے، اگر نہج البلاغہ کے ذریعے سے خدا کو پہچانے، اگر علی مرتضیٰ کے ذریعے سے خدا کو پہچانے، اس کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کیجئے نا جو کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. آپ ایسوں کے ذریعے سے خدا کو کیوں پہچاننا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کو نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھا؟ وہ دروازہ کھٹکھٹائیے جو کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء مسدد یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. میں نے کسی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہ ہو. میں کوئی چیز نہیں دیکھتا ہوں مگر پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں. اس سے توحید کا درس لیجئے. ذہین سے ذہین ترین ملحد بھی آ کر علی کے سامنے خدا کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا. مکتب توحید یہ. اب ایک قدم گفتگو جو آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر ہم جو اس بات پہ زور دے رہے ہیں، اسلام، اسلامی توحید، قرآنی توحید، مصطفی توحید، مرتضوی توحید، حسینی توحید، یہ سب فقرے الگ الگ ہیں، ترکیبیں الگ الگ ہیں، معنی سب کے ایک، معنی ایک ہیں. اس توحید کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ کیوں ہم اس پہ زور دے رہے ہیں؟ اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیے، کسی بھی حقیقت کو آج عملی زندگی میں لانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے اثبات کے لیے کچھ اصول ہوں ہمارے پاس. کچھ اصول ضروری ہیں. اس بزم میں ظاہر ہے کہ بہت سے دانشمند حضرات تشریف فرمائے، دانشور حضرات ہیں، شعرا ہیں، ادبا ہیں، ذہانتیں سمٹ آئی ہیں در حسین پر. آپ کے ملک کے وزیر تعلیم جناب دانشمند مکرم اور ہمارے شفیق معظم بجرانی صاحب تشریف فرمائے، جسٹس جعفری صاحب تشریف فرمائے، قانون ان کا شعبہ ہے. یہاں پر میں ایک بحث اٹھا رہا ہوں جو قانون سے متعلق ہوئی ہے. یہ جو مجموعہ قوانین مرتب ہوتا ہے جس میں مختلف دفعات میں قانون لکھے ہوتے ہیں، یہ دفعات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ قانون بنتا کہاں سے؟ اس قانون کو بنانے کے لیے کوئی اور بھی بنیادی قوانین ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ اور بنیادی اصول ہیں یا نہیں ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. یوں ہی تو نہیں قانون بن جاتا. کسی ایک چھوٹے سے قانون کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے ایک بڑی فکر ہوتی ہے، اس فکر کی بھی کوئی اساس ہوتی ہے. فکر بھی بے اساس نہیں ہوتی. توجہ ہے. فقہ کی میں مثال دوں، شریعت میں قوانین مرتب ہوتے ہیں، یہ توضیح المسائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، توضیح المسائل میں حکم لکھا ہوا ہے. یہ حکم ایک مجتہد نے، ایک فقیہ نے استنباط کر کے، استخراج کر کے، اجتہاد کر کے لکھا ہے. یہ حکم یوں ہی لکھ دیا اپنی ہوائے نفس سے، اپنے وہم و گمان سے، اپنے خیال سے، اپنے ظن ناقص سے، یا اپنے حسن ظن سے؟ نہیں. فقیہ کو، مجتہد کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جتنے دفعات اس میں لکھے ہیں، جتنے قوانین لکھے ہیں، اس کی کوئی بنیاد ہے. اس بنیاد کو کہاں طے کرتے ہیں؟ جورسپروڈنس میں، اصول فقہ میں. اصول فقہ میں اساسی قوانین بنائے جاتے ہیں، پھر ان پر یہ فرعی قوانین بنتے ہیں. یہ جو اصول فقہ میں مبنا تنقیح کیا جاتا ہے، مرتب کیا جاتا ہے، تحقیق کیا جاتا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ کتاب خدا، سنت رسول. اگر کتاب خدا اور سنت رسول سر چشمے کے طور پر ہمارے سامنے نہ ہو تو، اور اس پر مبنے کی مبنا تشکیل نہ دیا گیا ہو، تو پھر اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے حکم، ایک ہے مبنا حکم کا، ایک ہے منبع حکم کا. اس مبنا کا منبع، یہ تین چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں، بار بار اس کا حوالہ دوں گا. ایک حکم ہے، ایک مبنا ہے، ایک منبع ہے. یہ تین لفظیں یاد رکھ لیجئے، تشریح مزید قسطوں میں عرض کروں گا. دنیاوی قوانین میں دو چیزیں تو ملتی ہیں، مرتب قانون ملتا ہے، دفعات، حکم، قانون. مبنا کیا ہے؟ آپ کا دستور اساسی، کانسٹیٹیوشن. آپ کے ملک کے دستور اساسی کے خلاف کوئی قانون آپ کے ملک میں نہیں بن سکتا. تو اس ہر قانون کو دیکھیں گے، پرکھیں گے کس کی بنیاد پر؟ قانون اساسی. توجہ ہے، یہ حکم درست ہے یا نہیں؟ قانون اساسی سے ٹکراتا ہے یا نہیں؟ تو قانون اساسی ہے مبنا، اور عام احکام ہیں یہ قوانین. اس مبنا کا منبع کیا ہے؟ تمام دنیا میں ممالک میں قانون اساسی تو ہے، کانسٹیٹیوشن تو ہے، یعنی قانون بنانے کا ایک مبنا تو بنا لیا. اس مبنا کے آگے منبع کیا ہے؟ سر چشمہ کیا ہے؟ اگر سر چشمہ ہے تو مبنا کو پرکھا جا سکے گا، اور اگر سر چشمہ نہیں ہے تو منبع کو پرکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے. توجہ ہے، نظام اسلامی میں، شریعت اسلامی میں کوئی بھی حکم پرکھتے ہیں ہم کہاں؟ مبنا پر. مجتہد نے فتویٰ دیا، کس بنیاد پر فتویٰ دیا؟ بھئی یہ اصول ہے. یہ اصول کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا، سنت رسول سے آیا. یہ منبع ہے، یہ سر چشمہ ہے. اور چونکہ عادل ایک بنیاد ہے، عادل کی بنیاد پر بہت سے قانون بنتے ہیں، تو عادل مبنا ہے، سر چشمہ نہیں ہے. عادل مبنا ہے، منبع نہیں ہے. توجہ رہے، عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قوانین بہت بنتے ہیں. ہر قانون کے لیے جواب ہوتا ہے، یہ عادل کے لیے خاطر، عادل کے قائم کرنے کی خاطر قانون بنا. یہ قانون عادل کے خاطر بنا، یہ قانون عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنا. اچھا عادل کیا ہے؟ آپ کے ہاں عادل کا تصور کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی کمیونسٹ بلاک ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی، کوئی کیپیٹلسٹ بلاک ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی. ان کا عادل الگ ہے، ان کا عادل الگ ہے. جب عادل ہی میں عادل نہ رہے تو عادل برقرار کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھنے محمد والے. عادل کی قوانین بن رہے ہیں، کس لیے؟ قیام عادل کے لیے، عادل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اب یہ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جہاں عادل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قوانین بنتے ہیں، وہیں وہ قوانین ذبح بھی ہو جاتے ہیں، وہیں پامال بھی ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو توحید پہ زور دے رہے ہیں وہ کیوں؟ تاکہ منبع سلامت رہے، منبع محفوظ رہے. یا آب زلال، یا آب حیات ملے گا کہاں سے؟ سر چشمہ معلوم ہونا چاہیے. سر چشمہ توحید ہے. توحید، جب تک توحید حق صمدی قبول نہیں کرے گا انسان، عادل سے آشنا نہیں ہو سکتا. اور جب تک عادل سے آشنا نہیں ہوگا، زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. یہ دنیا جہنم رہے گی، بہشت نہیں بن سکتی. بہشت بنے گی تو توحید حق صمدی کے وسیلے سے. اور توحید حق صمدی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے، دست مصطفیٰ سے، شمشیر مرتضیٰ سے. معجزے دو تھے پیغمبر کے، علی اور قرآن. مجلس کے کے اختتام کا وقت قریب آ گیا، مگر ایک جملہ کہہ دوں، اس مکتب حسینی میں اور اس مجلس اعضا میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، وہی خاص چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہی خاص چیز دنیا کو بڑی کھٹکتی ہے، اور وہ ہے عشق علی۔ بات جذباتی نہیں ہے، بات منطقی ہے، بات عقلی ہے، بات اصولی ہے، بات جذباتی نہیں ہے، یہ تو آپ کے جذبات کی پاکیزگی ہے کہ آپ ایک حقیقی بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بس سنیں، ایک جملے میں بات کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، قسطوں میں بات ہوگی۔ توحید اساسی ضرورت ہے قیام عدل کے لیے، توحید کو قبول کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا وتیرہ اختیار کر لیا کہ علی کے حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی، یہ اتنا زور کیوں ہے محبت علی پر؟ رسول اللہ سے جا کر پوچھئے، یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے علی سے محبت کرو، علی کی محبت ایمان کی علامت، علی کی محبت ایمان کا جز، علی کی محبت ایمان کا اساس، یہ حدیثیں کس لیے؟ یا رسول اللہ آپ نے خدا سے آشنا کیا، ہم نے خدا کو قبول کر لیا، آپ نے اپنی نبوت پیش کی، ہم نے وہ قبول کر لی، اب یہ آپ اپنے بھائی علی کو کس لیے ہم پر مسلط کر رہے ہیں؟ یہ سوالات ہو چکے ہیں، ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں، علی کی محبت پرکھ ہے ایمان کی، پتا کیسے چلے گا کہ توحید قبول کی یا نہیں کی؟ خوب غور کیجئے گا، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اپنوں کی کتابیں، غیروں کی کتابیں، سب جو عرض کر رہا ہوں وہ حقیقت آپ کے لیے آشکارا ہو کر رہے گی۔ علی کی محبت پر اتنا زور صرف اس لیے کہ محبت علی بتاتی ہے کہ توحید دل میں جاگوزی ہوئی یا نہیں۔ کیوں؟ علی کا علم اپنی جگہ، علی کا تقوی اپنی جگہ، علی کی کا صبر اپنی جگہ، علی کی تمام صفتیں اپنی جگہ، مگر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے مشہور چیز جو ہے وہ ہے شجاعت۔ ہمیں ان کی شجاعت عزیز ہے، اس لیے مشہور ہے، ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا غیر چونکہ اس پر تلوار کی ضرب پڑی ہے وہ ضرب بھول نہیں پاتا، اس لیے ذکر کرتا ہے۔ پہچان یہی ہے، پرکھ یہی ہے، علی کی تلوار نے جن کو قتل کیا، کس وجہ سے قتل کیا، جذباتی یا عامیانہ بات نہیں کہا کرتا اور یہ عامیانہ بات نہیں ہے، مگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی ابن ابی طالب نے کسی ایک کو بھی اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کیا تو مذہب بدل دوں گا۔ علی نے جسے قتل کیا خدا کی خاطر، اب اگر خدا کی خاطر قتل کیا ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، تو اسے علی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ خدا کی خاطر جنگ کی تھی، علی نے اپنی خاطر جنگ نہیں کی۔ یہی اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے گا کہ علی نے حیات پیغمبر نے جتنی جنگیں کی، بعد پیغمبر تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ گفتگو یہاں روک رہا ہوں، گفتگو عادل کی، خدا کو اس لیے قبول کرو کہ بغیر خدا کے عادل قائم نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت اس لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے بغیر عادل قائم نہیں ہو سکتا۔ علی کی ضرورت اس لیے ہے، ان کے بغیر عادل قائم نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر ایمان قائم نہیں ہو سکتا، اور بس یہی سلسلہ ہے۔ حسین کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ہم حسین کے محتاج ہیں، حسین سے بے نیاز جو ہو گئے وہاں توحید سلامت نہیں رہی، وہاں نبوت محفوظ نہیں رہی، وہاں اسلام محفوظ نہیں رہا۔ حسین توحید کی پکار ہے اور یہ مکتب حسینی اس کی پکار ہے، قیام عادل۔ بالکل وقت نہیں رہ گیا، پہلی محرم ہے، عموماً پہلی محرم کو مدینہ منورہ سے سرکار سید الشہداء کی رخصت کا بیان ہوتا ہے۔ میں گزشتہ دو شبوں سے ایک جملہ حوالے میں پیش کر رہا ہوں کہ بی بی سیدہ نے کہلایا علامہ مجلسی سے کہ کہو میرے بیٹے کی رخصت بیان کر۔ کہاں کہاں سے حسین کی رخصت بیان کی جائے؟ مدینے سے رخصت، مکے سے رخصت، یا روز عاشورہ خیام سے رخصت، اہل حرم سے رخصت؟ ارے حسین کی ہر مصیبت اپنی جگہ قیامت کی مصیبت۔ حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو انہیں اپنی شہادت کی بے چینی نہیں تھی، بے چینی یہ تھی کہ نانا کا مزار رخصت کرنا، نانا کے مزار سے جدا ہونا ہے، رسول اللہ کی قبر سے رخصت ہونا حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ کبھی دنیا نے حسین کو اتنا مضطرب نہ دیکھا ہوگا جتنا قبر پیغمبر سے رخصت ہوتے وقت۔ جس روز حسین کو مدینے سے رخصت ہونا تھا، پوری رات مورخین نے لکھا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، رات میں کئی بار حسین نانا کی قبر تک گئے، نانا کی قبر تک، اور سحر کے وقت قبر پر رخسار رکھ کر گریہ کرتے کرتے حسین پہ ایک کیفیت طاری ہوئی اور دیکھا کہ نانا سامنے کھڑے ہیں۔ حسین نے کہا نانا بس اسی وقت مجھے اپنے ساتھ قبر میں لٹا لیجیے۔ اور اس وقت نانا نے کیا فرمایا؟ حسین یا ولدی الحسین میرے بیٹے حسین اخرج الی العراق تمہیں نکلنا پڑے گا عراق کی طرف جاؤ فإن اللہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شاہ یراک قتیلا اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں ذبح کیا ہوا دیکھے تمہیں مذبوح دیکھے اپنی راہ میں قتیل دیکھے اور یہی نہیں اکیلے نہ جانا حسین اس کی مشیت کچھ اور ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں شہید دیکھے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہارے اہل حرم اسیر ہوں یہ جملہ سرکار سید الشہداء نے ان سے کہا ہے کہ جب آپ چلنے لگے اور ساتھ میں اہل حرم بھی چل رہے تھے اور ایک ایک آگے سمجھاتا تھا آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں یا ابا عبداللہ کہاں جا رہے ہیں یا حسین کہاں جا رہے ہیں جو جس طرح سے رشتہ رکھتا تھا جس طرح سے نسبت رکھتا تھا جیسی معرفت رکھتا تھا جیسا ذرف رکھتا تھا اسی انداز سے امام سے التماس کرتا تھا امام سے خطاب کرتا تھا کوئی کہتا تھا بیٹا کہاں جا رہے ہو یہ کوئی اور آواز نہیں تھی یہ حضرت بی بی ام سلمہ کی آواز ام المؤمنین جناب ام سلمہ جب ان سے رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں امام جن کو یا اما کہہ کے خطاب کرتے تھے تو بی بی نے کہا بیٹا عراق نہ جاؤ امام نے سب کو سمجھایا ہے اور ایک جملہ کہا ہے جب لوگوں نے اصرار سے کہا کہ اگر جانا ہے تو آپ تشریف لے جائیں اہل حرم کو نہ لے جائیں فرمایا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا اللہ کی مشیت ہے کہ انہیں اسیر دیکھے یہ مسائل سادہ نہیں ہے انہیں سمجھنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے انہیں سمجھنے کے لیے بہت پاکیزہ قلب چاہیے انہیں سمجھنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے انہیں سمجھنے کے لیے علم درکار ہے اور عمل درکار ہے اخلاص درکار ہے تقوی درکار ہے بغیر تقوی حقیقت حسینی سمجھ میں نہیں آ سکتی بغیر صفائے باطن کربلا کا ماجرا آئینہ نہیں ہو سکتا حسین نے مدینے کو چھوڑا نانا کی قبر سے جدا ہوئے بھائی کی قبر سے جدا ہوئے اور اب میں کیسے کہوں نانا کی قبر سے جب جدا ہونے میں حسین کو اتنی دشواری تھی کون بتا سکتا ہے کہ حسین ماں کی قبر سے کیسے جدا ہوئے کس میں طاقت ہے جو بتائے کہ حسین فاطمہ زہرا کی قبر سے کس طرح جدا ہوئے بہرحال ارباب مقاتل ذکر کرتے آئے ہیں کہ حسین جدا ہوئے اور جب کارواں آگے بڑھا تو کہتے ہیں اولاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں اختلافات ہیں کتنے فرزند تھے کتنے بیٹے تھے کتنی بیٹیاں تھیں تاریخی اختلافات ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ ان تاریخی مسائل پر تحقیقی نظر دی جائے مگر بہرحال جو ارباب مقاتل بیان کرتے آئے ہیں اس میں یہ بیان آپ کا سنا ہوا بیان ہے مگر کتنا المناک بیان ہے کہتے ہیں امام کی ایک بیٹی تھی جو بیمار تھی امام نے اسے مدینے میں چھوڑا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت درست ہے تو یقیناً اور بھی مصلحتیں تھیں اس لیے کہ امام کو بہت سی امانتیں محفوظ رکھنی تھیں کچھ امانتیں بیٹی کے سپرد کی کچھ امانتیں جناب بی بی ام سلمہ کے سپرد کی کچھ امانتیں حضرت محمد حنفیہ کے سپرد کی چلے لیکن بیٹی تھی بیٹی دیکھ رہی تھی بابا بھی جا رہے ہیں ماں بھی جا رہی ہیں پھوپھی جا رہی ہیں پورا گھر جا رہا ہے جب کارواں آگے بڑھا تو بیٹی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ڈیہڑی تک آ گئی ادھر حسین امام ہے حجت خدا ہے مگر سینے میں باپ کا دل ہے حسین بھی پلٹ پلٹ کے گھر کا دروازہ دیکھتے جا جیسے ہی دیکھا بیٹی دروازے پہ آ گئی ہے پھر روکا قافلہ معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہماری اس عبادت اعضا کو قبول فرما. پروردگار ہمارے سینے میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت کبھی نہ چھوٹے. پروردگار ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رکھنا. پروردگار ہمیں ہمیشہ حسین کے دامن سے وابستہ رکھنا. پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم رکھنا.
فأنا من الحسين حسين.